من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات ناظرین کرام یہ ہماری آٹھویں نششت ہے اور گفتگو کا عنوان ہے بہترین کام۔ اگر مسلسل ہماری گفتگو آپ سماعت کرتے رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں اس موضوع کے تحت یہ بات ناظرین اور سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی کسی کام کے انجام دینے کی بات آتی ہے تو پہلا تصور جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کسی نہ کسی عمل کو انجام دے رہا ہے، مگر میں اپنی اس گفتگو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کسی کام کو انجام دے، یہ کام ہوتا ہے، اور جس کام کو بھی وہ انجام دے رہا ہے وہ چاہے کام اچھا ہو یا برا، اس کام کو اچھے ہونے کی بنیاد پر اچھا کام کہا جا سکتا ہے، برا ہونے کی بنیاد پر برا کہا جا سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور ہونا چاہیے ہے اور جو میں بتانا چاہتا ہوں، یقین دلانا چاہتا ہوں کہ احادیث اور قرآن کی نظر میں ایک اور بھی کام ہے جس میں اعضاء اور جوارح کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو کام کے لیے نہیں لگانا پڑتا ہے، بلکہ کوئی کام ہے اس کام سے اپنے اعضاء و جوارح کو روک لینا، اپنے وجود کو روک لینا، اپنے کو اس سے دور کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کام کی تعریف ہے بلکہ بہترین کام کہا گیا ہے کہ کوئی انسان ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان اعمال سے جنہیں مذہب، دین برا کہتا ہے اور بچنے کی تاکید کرتا ہے، اگر انسان اپنے کو اتنا مضبوط کر لے، اپنے ارادے میں اتنا محکم ہو جائے، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ اپنے کو ان بری باتوں سے، ان برے کاموں سے بچا لے، تو انسان کا بہترین کام کہا جائے گا کہ یہ اس نے بہترین کام انجام دیا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان یہ جانے کہ آخر وہ کون سے کام ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ مذہب نے جن باتوں سے یا کاموں سے روکا ہے انہیں گناہ کہا جاتا ہے، گناہ سے اپنے کو بچائے رکھا جائے، دور رکھا جائے، مگر یہ ضرورت ہے کہ انسان جانے کہ کون کون سے کام یا اعمال گناہ ہیں۔ اس سلسلے میں میں اس آٹھویں نششت میں جہاں تک بات پہنچا سکا تھا میں گناہان کبیرہ کی فہرست میں، اس سے آگے بات کہنا چاہوں گا کہ بڑے گناہ، چونکہ گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، قرآن نے بھی چھوٹے اور بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے، البتہ چھوٹے گناہ کو صرف چھوٹا ہونے کی بنیاد پر انسان کو اسے چھوٹا شمار نہیں کرنا چاہیے ہے، بلکہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر چھوٹی غلطی ہو، چھوٹا گناہ بھی ہو، تب بھی یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے ہے کہ یہ اقدام کس عظیم ذات کے خلاف ہو رہا, یعنی کس ذات نے اس کام سے روکا ہے. روکنے والا اللہ ہو سکتا ہے, رسول اللہ ہو سکتے ہیں, ہادیان دین ہو سکتے ہیں, وہ عظیم ذاتوں نے روکا ہے. تو یہ نہ دیکھیں کہ کام چھوٹا تھا, بات چھوٹی تھی, بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا منع کرنے والا بڑا تھا. لہذا خلاف ورزی کرنا وہ ایک بڑا گناہ شمار کیا جا سکتا اور ہو سکتا, اور ایک مرتبہ دو مرتبہ ضد کرنے کے بعد اصرار کرنے کے بعد تو یقیناً وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. گناہ کے سلسلے میں میں نے آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچائی ہے کہ گناہ اصل میں معنی کے اعتبار سے خلاف ورزی کے ہوتا ہے, خلاف کے ہوتا ہے, برخلاف کے ہوتا ہے. یعنی کوئی حکم دینے والا ہو, حکم فرما ہو, حکم لگانے والا ہو, اگر کوئی شخص اس کے حکم کے خلاف جائے تو اسے گناہ کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں بھی گناہ کے معنی کو ادا کرنے والے الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے ہیں, ان الفاظ کو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کہ کتنے الفاظ اللہ نے قرآن میں گناہ کے معانی کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں, تقریباً 17 تھے. تفصیل سے بیان کر چکا اور اب وہ فہرست میں بیان کر رہا تھا, اور وہ فہرست بھی کوئی قطعی نہیں کہ اتنے ہی, اس کے علاوہ بھی گناہ ہو سکتے ہیں, لیکن موٹی موٹی باتیں اور وہ جو عام طور سے سامنے ہونے چاہیے ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. گناہ نے کبیرہ کو عنوان سے بڑے گناہ کے اعتبار سے کہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے ہے, متوجہ رہنا چاہیے ہے کہ اپنے وجود کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے, دور رکھے, بچائے رکھے. تو یہ بچائے رکھنا اس کے لیے اس کے حق میں بہترین کام شمار کیا جائے گا. اور یہ بالکل طے بات ہے کہ جو انسان اچھے کام کرتا ہے اس اچھے کام کرنے ہی کی بنیاد پر اسے اچھا کہا جاتا ہے, کام ہی کی بنیاد پر انسان اچھا ہوتا ہے. اگر کوئی کچھ کر ہی نہ تو ظاہر ہے اس کی تعریف یا اس کی بدی کوئی بھی معنی نہیں رکھتا. کام اگر برے ہیں تو برے کام کی بنیاد پر اس کی برائی ہوگی, اور اچھے کام ہیں تو اس کی اچھائی اور نیکی اور اس کی عزت اور بڑائی بیان کی جائے گی. اس سلسلے میں جو میں اب تک تذکرہ کر چکا اس سے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے عہد و پیمان کر لینے کے بعد اس کا توڑ دینا, اسے پورا نہ کرنا. آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس وعدہ وفائی نہیں کی, بلا عذر, بلا بتائے, بلا آگاہ کیے انسان جو ہے اس وعدے کو پورا نہ کرے. یقین کیجیے وعدہ بھی افراد کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایک انسان معمولاً اس وعدے کو بہت آسانی سے ترک کر دیتا ہے, پورا نہیں کرتا ہے, جو کسی بچے سے کرتا ہے. شاید اس بچے سے وعدہ کرنے کی بنیاد پر سوچتا ہے کہ بچے سے وعدہ کیا تھا, نہیں کیا تو کیا. لیکن مذہب اس سلسلے میں بہت تاکید کرتا ہے. مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں, بچوں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی اتنی ہی اہتمام کے ساتھ پورا کرنا چاہیے جیسے کسی بھی وعدے کو پورا کیا جاتا ہے. بلکہ دوسری خصوصیات بھی سلسلے میں ہادیان دین نے بتائی ہیں. مثلا ایک روایت ہے, سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں کی کس طرح سے دیکھ ریکھ کرنی چاہیے ہے اور اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے ہے. اس سلسلے میں وعدے کے سلسلے میں ایک بات کہی کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر خاص طور سے خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے, یعنی بازار جا رہا ہے اور بازار سے کچھ چیزیں خرید کے لے کے آ رہا ہے, تو گھر میں بچے ہوں تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کے لے کے آنا چاہیے. بچے منتظر ہوتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے, ان کی زندگی ہی ابھی یہی ہے. کوئی تھوڑی بہت چیزیں انہیں خرید کر کے لے کے آنا چاہیے, دینا چاہیے. اور اس میں بھی ایک طرح کی تاکید یہ بھی فرمائی کہ اگر اللہ نے دونوں صنفیں عنایت فرمائی ہیں, یعنی بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے, تو ایک اور رخ بتایا ہے کہ اگر معبود نے کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عنایت کی ہیں تو جب بھی باہر سے آئے اور کچھ خرید کے لے کر کے آئے تو پہل بیٹی سے کرنا چاہیے ہے. یعنی پہلے بیٹی کے ہاتھ پر وہ چیز رکھے. اس کے وجوہات اور اسباب بھی ہیں. خود رسول نے بھی فرمایا ہے کہ بیٹی بڑی ہونے کے بعد بہرحال اپنے گھر سے ایک دوسرے گھر جانے والی ہے. جب گھر سے محبت ملتی ہے اور بے انتہا محبت ملتی ہے تو یقیناً اسے یاد رکھتی ہے. بلکہ میں یہ کہہ بھی سکتا ہوں کہ واقعاً جس صنف کو پال کر کے ہمیں دوسرے گھر بھیجنا ہے کہ یہ اس کا مقدر ہے اور یہی نظام زندگی ہے کہ دوسرے گھر جائے گی, تو اسے اتنی محبت ملنی چاہیے ہے خود اپنے گھر سے کہ جہاں جائے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے. جب اپنے گھر سے صرف محبتیں لے کر کے جائے گی تو جسے دے گی بھی وہ محبت ہی دے گی. اور ایک بات میں سماج اور معاشرے کے اعتبار سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر میں بیٹیوں کو بے انتہا خالص اور پاک و پاکیزہ محبت ملتی ہے تو یقین کیجئے بڑے ہونے کے بعد سڑک کی دکھاوے کی محبت کو نفرت سمجھتی ہے اور کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اسے اپنے گھر سے خالص اور بے لوث محبت ملی ہے. تو پھر سڑک کی محبت کو محبت نہیں سمجھتی ہے اور پھر جہاں جائے گی اپنا گھر بسانے کے لیے وہ اسی طرح کی اپنے نسل کو بھی محبت عطا کرے گی, اس گھرانے کو بھی محبت عطا کرے گی جس کی بنیاد پر جو ہے گھر انتہائی سالم اور انتہائی محبت سے بھرا ہوا اور مخلص ماحول میں چلنے والا خانوادہ کہا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ بتا رہا تھا کہ وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں بچوں سے خاص طور سے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ اگر وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے. نبی اسی روایت میں فرماتے ہیں کہ یوں تو جب کوئی بھی باہر جائے تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے بچوں کے لیے, لیکن اگر باہر جاتے وقت بازار جاتے وقت یا کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں اور اولاد نے اس وقت جو ہے خاص طور سے کسی چیز کے لانے کا عہد و پیمان لے لیا, کہا کہ ہمارے لیے یہ چیز لائی جائے اور وعدہ کر لیا گیا کہ ہاں ہم یہ لے کر کے آئیں ہم اس چیز کو پورا کریں گے, تو یقینی طور پر نبی کریم کہتے ہیں کہ اس کو ضرور پورا کرو. جس چیز کے لانے کا اور پورا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اس کو ضرور ضرور پورا کرو. اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب بچے نے یہ بات کہی ہے, اولاد نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے چیز لے کے آنا ہوگا اور وعدہ کر لیا ہے, تو چونکہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے اپنا مالک صرف انہی کو مانتا ہے, انہی کو جانتا ہے کہ ہمارے مالک ہیں. اگر ہم مسلسل یہ وعدہ خلافی کرتے رہیں گے اور پھر ہم اسے حقیقی مالک کو بتائیں گے کہ حقیقی مالک ہے جو جنت کا وعدہ کرتا ہے, نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے اور ساری اچھائیوں کا وعدہ کرتا ہے, کہ اگر انسان پورا کرتا رہے اس کی باتوں کو تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا, تو کہیں ہمارے وعدہ خلافی کی وجہ سے اس حقیقی مالک کے بارے میں بھی اس بچے کا خیال ایسا ہی نہ ہو جائے کہ جب یہ مالک ایسا ہے تو نہ جانے وہ مالک کیسا ہوگا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں, یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ بچوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں یہی کا جسے ہم اپنا مالک مختار سمجھتے ہیں وہ اتنا وعدے کا پورا کرنے والا ہے, تو جس سچے اور واقعی اور حقیقی مالک کا پتہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے وعدے میں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ پھر کتنا اپنے وعدے کا سچا ہوگا. اور یقیناً وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. جب یہ باپ ہونے کی حیثیت سے یا سر پرست ہونے کی حیثیت سے اتنے وعدے کے پورا کرنے والے ہیں تو یقیناً جو سب کا مالک ہے, جو سب کا خالق ہے, وہ اپنے بندوں کے وعدے کو یقیناً پورا کرے گا. تو گویا جو بچے پال رہے ہیں, جن کی گود میں یہ امانت پروردگار عالم ہے, جن گھروں میں یہ امانتیں ہیں, یقیناً ان کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے ہے کہ ہمارے عمل سے وہ اپنے واقعی مالک سے بھی مخلص رہیں اور اس کے بارے میں اعتقاد محکم سے محکم تر ہوتا رہے. وعدہ خلافی، وعدہ کر لینے کے بعد اس کو پورا نہ کرنا گناہ نے کبیرہ میں سے ہے کسی سے. البتہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا وعدہ اگر انسان نے اپنے ہم مسلک سے کیا ہے تبھی وعدے کو پورا کرنا چاہیے ہے، صرف ہمارا مذہب والا ہے اپنے ہی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم نے وعدہ کیا؟ نہیں، ایسی کوئی مذہب ہمیں تعلیم نہیں دیتا ہے. وعدہ وعدہ ہے، کسی سے بھی انسان نے عہد پیمان کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، تو اس کا وفا کرنا، اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا مقابلے والا انسان ہو. لیکن انسان اس کا تعلق انسانیت سے ہے، نہیں کہ مذہب سے. اور مذہب ہمیشہ انسانیت سکھاتا ہے، یہ نہیں بتاتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ کس چیز کا ماننے والا اور کس کے ماننے والا ہے، یہ دیکھو وہ انسان ہے. اور بلکہ ایک اور بات بھی کہوں تو اس سے احساس ہوگا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے، جسے اچھی عادت کہا جا سکے، اچھی بات کہا جا سکے، اچھا کام کہا جا سکے، وہ مذہب میں یقینی طور پہ ہے. اور کوئی شخص اچھی بات کو انجام دیتا ہے تو اسے خود اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں دینا چاہیے کہ یہ میری عادت ہے اور میں تو ایسا کرتا ہوں، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے ہے کہ میرا مذہب یہ سکھاتا ہے، میرا دین مجھے یہ بتاتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے ہے. یقین کیجیے اگر سامنے والا انسان جو ہے ہمارے مذہب و مسلک کا نہیں ہوگا، جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ بات اور یہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ اس کے مذہب کا ہے، تو اس کی نگاہ میں ایک ہی وقت میں دو کی عزت ہوگی، اس عمل انجام دینے والے شخص کی بھی عزت ہوگی اور اس مذہب کا بھی احترام اس کے دل میں ہوگا کہ وہ مذہب کتنا اچھا ہے جو اتنی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے حق میں جو ایسا کام کرنا چاہیے ہے. وعدہ خلافی بے انتہا تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے اسے گناہ میں شمار کیا گیا اور بڑے گناہ میں شمار کیا گیا ہے. انسان کو وعدہ کر کے کبھی اسے یوں ہی اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو پورا کرنا چاہیے، بڑے گناہ میں کیے. دوسرے اس کے بعد ہے، اگر انسان نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے، اس کو تھوڑا سا بھی تفصیل سے میں کہوں تو مناسب ہوگا. وصیت کا لفظ جب ہم اور آپ بولتے ہیں تو معمولاً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی اس دنیا سے جانے والا ہے، یقین ہوا، اور یقین تو سبھی کو اس دنیا سے جانا ہے، تو کبھی کوئی شخص بہت پہلے ہی اپنے مرنے کے بعد کے لیے کسی نہ کسی کو وصیت کر دیتا ہے اور وصی بنا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کیا جائے. تو جو شخص اس کو قبول کر لے گا کہ ہاں ہم یہ کریں گے، اسے وصی کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو انجام دیں گے. گناہ یہ بتایا گیا ہے مذہب میں کہ اگر کسی نے کسی کی وصیت کو قبول کر لیا ہے اور وہ اس وصیت کے مطابق عمل نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. بتا جو میں گناہ بتانے کے بعد جو بتانا چاہتا ہوں کہ وصیت المت تو دو جگہوں پر بولا جاتا ہے، ایک وصیت نصیحت کے معنی میں ہوتا ہے اور ایک وصیت وہی کہ انسان اپنے مرنے کے بعد کسی کام کو کسی کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد یہ کام انجام دے دے. وصیت کے تو وہ نصیحت کے طور پر بھی وصیت بے انتہا بولا جاتا ہے، روایتوں میں بھی ہے، احادیث میں پایا جاتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص کسی سے کہے یہ میری تم سے وصیت ہے کہ دیکھو فلاں جگہ جانا تو یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، تو یہ وصیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد جب تم جاؤ گے تو ایسا کرنا اور نہیں کرنا. مطلب یہاں کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ فلاں جگہ جاؤ تو وہاں کا ماحول ایسا ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ وصیت نصیحت کے معنی میں ہے. لیکن جسے مرنے کے بعد کے لیے کہا جائے کہ نہیں جب میں اس دنیا میں نہیں رہ جاؤں تو میرے مال کو کہاں اور کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، میرے مکان کے بارے میں کیا ہوگا، میری اولاد اور رشتے کے بارے میں، مثلا اگر چھوٹے ہیں تو اس کے لیے کون کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی شخص کسی کے لیے بیان کرے اور وہ شخص جو ہے اسے قبول کر لے کہ ہمیں اس کو انجام دوں گا، تو وہ وصی ہو جاتا اور اس کو اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے ہے. اگر اس کے خلاف اس نے کیا تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ بات چونکہ وصیت کی آگے ہے تو شاید یہ بھی مناسب ہوگا کہ ہم اسی ضمن میں یہ بات بھی جانیں کہ ہمارے یہاں معمولاً وصیت کا کوئی مفہوم عملی نہیں دیکھنے میں آتا، یعنی وصیت کرنے کی عام طور سے کوئی ایسا اقدام نہیں دکھائی دیتا کہ رواج پا سکے یہ چیز کہ ہر گھر میں ہر آدمی اپنے بارے میں وصیت لکھے ہوئی رکھے رہے یا کہے رہے کسی سے، اس لیے کہ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی ہے کہ آج موت آنے والی ہے یا ہم اتنا جینے والے ہیں۔ اگر یہ پتا ہوتا تو آدمی ٹھیک ہے اپنے اس وقت کے اعتبار سے، بعد میں کبھی کہ جب موت بتا کے نہیں آتی ہے اور یقیناً نہیں آتی ہے تو ہر انسان کی اپنی وصیت ہونی چاہیے۔ اس میں بڑی تاکید کی گئی ہے مذہب کے اعتبار سے، بلکہ میں نے یہ دیکھا روایت میں جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وصیت ہر وقت انسان کے اس کے سراہنے ہونا چاہیے، ہے اس کے پاس میں ہونا چاہیے، البتہ سراہنے کا مطلب کوئی یہ نہیں کہا کہ واقعاً ایسے، یعنی اتنے قریب ہونے چاہیے اور اتنی عمومی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ اگر اچانک موت آ جائے تو کسی کو اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، سامنے موجود ہو، عام جگہ پر رکھی ہوئی ہو تاکہ ہر انسان فوری طور پر یہ جان لے کہ اپنے مرنے کے بعد اس نے کیا کرنے کو کہا ہے۔ اور دوسری بات اسی ضمن میں اور بھی گزارش کر دوں کہ اس کے ہمیں اعمال یعنی وصیت کے بارے میں کہ خود وصیت کرنے اور کن چیز پر وصیت کی جائے گی اس کی بھی تفصیلات کا علم ہونا چاہیے، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس نے جتنا کچھ بھی اپنا بنا رکھا ہے، چاہے وہ نقد مال کی صورت میں ہو چاہے وہ مکان وغیرہ کی صورت میں ہو، اس سب میں سے 1/3 ایک ثلث کا مرنے کے بعد بھی وہ مالک ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے فرض کیجئے 3 روپے چھوڑے ہیں تو مرنے کے بعد بھی 1 روپیہ اس کا اپنا ہوتا ہے اور 2 روپے جو ہیں یہ ورثہ میں تقسیم کیے جائیں گے، جو اولاد ہیں ان اولاد میں دوسرے جو وارث ہوں تقسیم، 1 روپیہ جو خود اس کا اپنا ہوتا ہے اگر وصیت کرنا چاہے تب، نہیں کسی نے وصیت کی تو تینوں کو تینوں تقسیم ہوگا، لیکن اگر وصیت کی ہے تو 1 روپے میں وصیت کر سکتا ہے کہ 1 روپیہ جو میرا ہے اس سے فلاں کار خیر انجام دیا جائے، اور اگر انسان سب کا کار خیر کرنا چاہتا ہے تو ظاہر وہ کار خیر مرنے سے پہلے ہی کرے گا، مرنے کے بعد کے نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد جو کچھ بچا ہے اس میں سے 2 حصے، بہرحال 3 حصے کرنے کے بعد 2 حصے جو ہے وارث کو ہوتے ہیں، 1 حصہ جو ہے مرنے والے کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس نے وصیت کی ہو، نہ وصیت کی تو سارا کا سارا جو وارث ہوتے ہیں انہی کا حق ہوتا ہے۔ لہٰذا جس انسان نے اپنی پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بہت کچھ جمع کیا ہے تو کم سے کم اگر اسے اپنی زندگی میں خیر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو اتنے مال میں جو اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ کار خیر میں صرف کرے، شاید وہی جو ہے اللہ کی نگاہ میں اللہ کے یہاں قیامت کے دن ہمارے کام آ سکے۔ ویسے تو سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ تمہیں اپنے مال کا میں کسی دوسرے کو وصی بنانے کے بجائے خود تمہیں اپنا مال کا وصی ہونا چاہیے، یعنی میرے مولا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اچھا کام کروانے کے لیے کسی کو آپ معین کریں اپنی زندگی ہی میں، خود آپ اپنے ہاتھ سے وہ اچھے کام کر لیں، اس لیے کہ مر جانے کے بعد کون کسے ٹوکنے والا ہوتا ہے، کون کسے بتانے والا ہوتا ہے، کون اور ہر ایک کے سوادے پر کتنا اعتبار کیا سکتا ہے، کوئی بھول جائے آگے پیچھے ہو جائے، اس لیے جو کچھ بھی اچھا کرنا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں انجام دے لے۔ معبود ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم احکام شریعت کو جانتے رہیں۔ بہرحال گناہ کبیرہ میں سے ایک یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی کی وصیت کو قبول کر لینے کے بعد اس کے خلاف عمل کرے تو بڑا گناہ ہوگا۔ اسی کے بعد ایک اللہ بچائے اس گناہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے یقین اس کے قریب نہیں جائے گا، وہ ہے شراب خوری، شراب کا پینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ हाँ, कुरान में मतअद्दी जगहों पर इसकी बुराइयों का जिक्र किया है। जिन चीज़ों के इस्तेमाल से इंसान की अक्ल जो है अपने ही कंट्रोल में न रहे, न जाने वो उसके बाद इंसान क्या बोल दे, क्या अंजाम दे से, क्या करने लगे, ऐसी चीज़ों की सख्ती के साथ शरीयत ने, दीन ने ममानियत की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल शराब को बुराइयों की जड़ भी कहा गया है कि शराबखोरी बुराइयों की जड़ है। कई चीज़ों के बारे में रवायत में जिक्र है, उनमें से एक झूठ भी है, मगर शराब को भी कहा गया कि इंसान अगर उसका आदि हो जाए तो बहुत सारी बुराइयां जो इसके बगैर मुमकिन था कि न करता, लेकिन इसके आदि हो जाने के बाद वो यकीनन और दूसरी बुराइयां भी करने लगता है। मुसलमान को अल्लाह इन चीज़ों से बचाए रखे, और जो आज हम होश के आलम में हैं उसके बुराइयों को अपने ज़ेरे असर रहने वाले अफराद को बताते रहें, आगाह करते रहें, ताकि अफराद बुराइयों से बचते रहें और उस बुराइयों से बचने के नतीजे में अच्छे काम कहे जाने वाले कहे जा सकें। अल्लाह तमाम मुसलमानों को तौफीक अनायत फरमाए कि बुराइयों से दूर रहें और अच्छाइयों से करीब रहें। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह।